चलिए अगले रुकू पे चलते हैं। वह इस काला रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो जमीन में फसाद करे और खून बहाए, और हम तेरी तस्बीह हम्द और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इन तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए और फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। कालू सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। इन सब ने कहा ए अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखा रखा है, पूरे इल्म और हिकमत वाला तो तू ही है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया तुम इनके नाम बता दो। जब उन्होंने बता दिए तो फरमाया क्या मैंने तुम्हें पहले ही ना कहा था कि ज़मीन और आसमानों का गैब मैं ही जानता हूँ और मेरे इल्म में है जो तुम जाहिर कर रहे हो और जो तुम छुपाते हो। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो इबलीस के सिवा सबने सजदा किया, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो काफिरों में हो गया। वकुलना या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्ना, और हमने कहा ऐ आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां कहीं से चाहो बाफरागत खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के करीब न जाना वरना जालिम हो जाओगे। लेकिन शैतान ने इनको बहका कर वहां से निकलवा ही दिया और हमने कह दिया कि उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हारे लिए जमीन में ठहरना और फायदा उठाना है। فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ हमने कहा तुम सब यहाँ से चले जाओ, जब कभी तुम्हारे पास मेरी हिदायत पहुँचे तो इसकी ताबेदारी करने वालों पर कोई गम और खौफ नहीं होगा। और इसके बरक्स वल्लज़ीन कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका असहाबुन नार हुम फीहा खालिदून। और जो इनकार करके हमारी आयतों को छुटलाएं वो जहन्नमी है और हमेशा उसी में रहेंगे। इस रुकू का उन्वान क्या है? जमीन पर पहला इंसान। इससे पिछली आयत में आपने मालिक कायनात की पहचान देखी, अल्लाह कौन है, और अब यहां से उस सवाल का जवाब जो हर बच्चे के जहन में उठता है कि हम कहां से आए, हम कैसे बने, जिसके बारे में डार्विन ने भी कुछ अपने नजरियात का इजहार किया कि इंसान बंदर था, जिस पे आज तक बात हो रही है। अल्लाह ताला ने किताब खुलते ही पहले जुज में ही बता दिया कि अपनी असल देख लो ताकि मुतमईन होके बैठ जाओ। आपको रब समझ में आ रहा है पीछे से पारे का? हमने हिदायत की दुआ मांगी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला ने किताब खोल के कहा ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, खुल गई। अब क्या है, इस किताब से फायदा कौन उठाएगा? जो छह काम करेगा, जो बिल्कुल इन छह का इनकार करेगा वो इसका मुनकर हो गया, और जो कहेगा कि मैं करूंगा लेकिन करे ना वो मुनाफिक हो गया। उसके बाद इंसानियत के नाम रब का पैगाम या युहन्ना सो बदू, पहली बात इबादत की, ये नहीं कहा कुछ और करो और ये ना करो, इबादत करो। फिर अल्लाह ताला ने अपने खालिक होने के तीन दलाइल दिए, फिर कुरान के अल्लाह की तरफ से होने की दलाइल दिए, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का जिक्र किया, फिर इंसान को उसकी असल दिखाई, तुम थे क्या, क्या बने फिरते हो, इतना अपने आप को बड़ा समझते हो, ना तुम इस दुनिया में अपनी मर्जी से आए ना अपनी मर्जी से जाओगे। फिर काफिरों के उस इस्तेहजा और मजाक का जिक्र किया कि जो वो इस कुरान का करते थे, उस दौर में किसी और अंदाज में करते थे, आज के दौर में किसी और अंदाज में करते हैं। और अब अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी कहानी सुनाई, آدم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان جو دنیا میں بھیجنا تھا وہ آدم علیہ السلام تھے. ان کو پیدا کیا, فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا, ان کو علم کے ذریعے طاقت دی, اور ان کو اس دنیا میں بھیج کے کہا کہ اب تم اس مشن کو پورا کرو گے جو اللہ تعالیٰ پورا کروانا چاہتا ہے. بظاہر فرشتے اس حکمت کو نہیں سمجھ پائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم تو تسبیح کر رہے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے ہمارے ہوتے ہوئے کسی کی. یہ ایک وہ غلط فہمی ہے کچھ لوگوں کو جو ہو جاتی ہے کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو دوسرے کو کرنے کی کیا ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ خاتون خانہ کو یہ خوش فہمی بہت ہوتی ہے. بعض خواتین اپنے پکانے پہ بہت فخر کرتی ہیں, وہ کسی کے ہاتھ کا پکا ہوا پسند نہیں کرتی. وہ کہتی ہیں جب میں اس گھر میں ہوں تو کسی اور کی کیا ضرورت ہے. دوسری بیوی کا تصور تو مرد کر ہی نہیں سکتا. بعض خواتین جب گھر میں ایک اور پکانے والی بہو کی صورت میں آ جاتی ہے یا بیٹی بڑی ہو کے کچھ پکانا چاہے تو وہ کہتی ہے تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے جب میں جو کر رہی ہوں. یاد رکھیے یہ رویہ درست نہیں. اسی طرح دنیا کے کاموں میں دیکھ لیجئے, کہیں ایک کام چلتا ہے تو دوسرا کرنے لگے تو پہلے والا پریشان ہونے لگتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا. لیکن افسوس کی بات کیا ہے کہ دین کا کام کرنے والے بھی بعض دفعہ ایسی ہی سوچ رکھتے ہیں. اصل بات کیا ہے, ہر حصے بندے کے حصے کا کام رب نے مقرر کر کے رکھا ہے. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ سارے سٹور بند کر کے صرف ایک فیسٹا سٹور کھول دیا جائے تو وہ سب کی ضرورت نہیں پوری کر سکتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں فرشتوں کو بتا دیا کہ تم اعلیٰ ہو, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن تم وہ کام کر ہی نہیں سکتے جو اس کے کرنے کا ہے. بعض بندہ بہت اچھا کام کر سکتا ہے لیکن کچھ کم اچھے کام کی بھی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو. میں اس چیز کو تضاد کو کیسے محسوس کرتی ہوں, الحمدللہ میں نے اپنے اس پورے سفر میں بہت لوگوں سے فائدہ اٹھایا اور بہت لوگوں سے سیکھا سنا. میں نے ان لوگوں کی بھی کیسے کثرت سے سنی کہ جو صرف میرا خیال ہے کہ آج میں سنوں تو مجھے, آج بھی میں سنتی ہوں, میں نے کبھی اپنا ٹیسٹ نہیں چینج کیا, لیکن یعنی دیہاتوں میں درس دینے والے بہت جیسے ایک ٹپیکل انداز میں جو درس دیتے ہیں, آج بھی ان کی عزت ہے اور ان کے لیے بہت مقام ہے. جو ایک ایسا ایک شعلہ بیانی ہوتی ہے کہ جس سے دل پسیت جاتے ہیں. میں نے بہت خاموش رہ کے سننے والوں سے بھی سنا اور میں نے ہر ایک سے سیکھا. اگر ایک بندہ بہت نرم ماحول میں بات کر سکتا ہے تو وہ آپ کسی گاؤں میں کریں گے تو لوگ سو جائیں گے, وہ کہیں گے یہ تو پتہ نہیں کیا بول رہا تھا. اسی طرح اگر ایک نعرے لگوانے والا جو کسی جلسے جلوس میں ہزاروں کے مجمع کو گرما سکتا ہے, وہ چند بڑے لکھے لوگوں میں بات نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اس سے ایک نقطہ کیا ملا کہ ہر بندے نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. آپ کی کامیابی کیا ہے, آپ اپنے آپ کو پہچانیں, میں کیا کر سکتی ہوں, میرا کیا مقام ہے اور میرے پاس وقت کتنا ہے. اگر آپ نے اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیا انشاءاللہ تعالی آپ وہ کام کرتے رہیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ نے اس رکوع میں اللہ تعالی نے فرشتوں کے کچھ اندیشوں کا ذکر کیا. کیا اندیشے تھے؟ دو تھے. نمبر ایک, فساد کرے گا, اور دوسرا اندیشہ کیا تھا انسان کے بارے میں فرشتوں کا؟ خون بہائے گا. کیا یہ دونوں اندیشے آج ثابت نہیں ہو چکے؟ صاحب پکے ہو چکے ہیں. تو کیا معلوم ہوا کہ بعض دفعہ بعض اندیشے درست بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود خیر بھی تو پھیلی. خیر تو ہے نا, آدم علیہ السلام دنیا میں آئے, آج انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہہ دیا کہ انی عالم ما لا تعلمون, یہ کیا بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے چوریاں کریں گے, ڈاکے ڈالیں گے, قتل کریں گے, تو کیا ہوا, راتوں کو تہجدوں میں منانے والے مجھے ہوں گے تو بھی تو انسان ہی ہوں گے, نبوت کا تاج ہوگا تو وہ بھی تو انسانوں کے نام پہ ہوگا. لہٰذا تم اس بات پہ اعتراض نہ کرو. پھر اس میں دوسری چیز ہم نے جو دیکھی وہ کیا تھی, فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ابلیس نے انکار کیا کہ میں نہیں کروں گا. کیوں کیا؟ بڑائی کا تکبر. یہاں ایک بڑا اہم نقطہ, اس کو نوٹ کر لیں. ابلیس رب کے سامنے عاجز تھا لیکن اس کے بندے کے آگے اکڑ گیا. آج بھی دینداروں میں کچھ لوگ ایسے ہیں, رب کے سامنے جاتے ہیں تو روتے ہیں, محرابیں پڑی بھی تڑپتے ہوئے, لیکن اس کے بندوں کے سامنے آتے ہیں تو ان کو کھانے کو دوڑتے ہیں. آج بھی دین کے نام پہ آپ کو ایسے کردار ملیں گے تو یہ درست بات نہیں, یہ مطلوب نہیں. اور اس کے ساتھ فرشتوں نے حکم کی تکمیل کی. کیوں کی؟ دو وجوہات ان کی, عاجزی اور اطاعت. جس بندے کے دل میں یہ دو چیزیں آ گئیں, عاجزی اور اطاعت, وہ ہر حکم کو سن کے سمینا و اطوانا کہے گا. پھر اس میں آدم علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر آیا, جو چوتھا پوائنٹ ہم نے اس رکوع میں دیکھا. آزمائش ہوئی ناکام ہو گئے. اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ ایک ناکامی ضروری نہیں کہ اس انسان کو ہمیشہ کے لیے ناکام کر دے. اس پھل کے چکھنے کے بعد نبی بنے. آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ نبوت بعد میں ملی تھی. اللہ تعالیٰ کبھی کسی بڑے سے بڑے گناہ کر کے آئے ہوئے کو بھی چن لیتا ہے. یہ نقطہ ہے اس میں نوٹ کرنے کا. اگر آپ کی زندگی میں کوئی بوجھ ہے, کوئی دل پہ بوجھ پڑ چکا ہے, قتل تک کر چکے ہیں نا کسی کو, بری سے بری حرکت کر چکے ہیں نا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ہو سکتا ہے کل آپ کو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے کام کے لیے چن لے کہ آپ نے سوچا نہیں. تو لہٰذا غم نہیں کھانا, مایوس نہیں ہونا, آگے چلنا ہے. آدم علیہ السلام آزمائش میں ناکام ہوئے, لیکن رویہ کیا تھا؟ توبہ. توبہ کب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی. اس کے برعکس ابلیس کا کردار اس روپ میں کیسے دکھتا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی, کامیاب ہو گیا, جنت سے نکلوا دیا اور زمین پہ اترنے کا حکم ہوا. اور سب سے خوبصورت جو نقطہ ہے اس رکوع کا, وہ جو مجھے ہمیشہ ہی پیارا لگتا ہے, وہ کیا ہے؟ کل نحبتو منہا جمیعا, اب سارے نکل جاؤ اس میں سے, میں ناراض ہوں تم سے, میں نہیں دوں گا یہ جنت. اب دنیا میں آئے, روئے دھوئے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے, کہا اچھا جاؤ معاف کر دیا. جب تک رلانا چاہا روئے, پھر معافی مل گئی. جب معافی ملی تو سوال کیا کہ اب اللہ تعالیٰ دوبارہ جنت واپس بھیج دے؟ کہا اب نہیں, اب جنت کا راستہ بدل گیا. پہلے تو ایک سوال کے جواب میں جنت ملی تھی, اب کیا ہے؟ فَإِمَّيَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب محنت کرنی پڑے گی, ہدایت آئے گی, کتابیں آئیں گی, نبی آئیں گے, صحیفے آئیں گے. جس نے اس کے مطابق زندگی گزار لی, پھر اس کو کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا. ہمارے لیے اس عمل کی بات کیا ہے اس رکوع میں؟ اپنے لیے عمل لکھیے, خلیفہ ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. دوسری عمل کی بات کیا ہے؟ فرشتوں کے اندیشے کو غلط ثابت کرنا ہے. تیسرا نقطہ لکھیے اپنے لیے عمل کا, شیطان کی دشمنی کو پہچاننا ہے, اس کو اپنا دشمن سمجھنا ہے. چلیے اگلے رکوع پہ چلیں. ابھی پہلے انسان کی بات تھی, اب ایک دم بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو گیا. رب بتا دوں, پھر ترجمہ اس کا آپ کے سامنے رکھوں گی, کہ پہلے انسان کی بات ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اب ایک دم بات بدلتی ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فرحبون. اے بنی اسرائیل, میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی, اور میرے عہد کو پورا کرو, میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا, اور مجھ ہی سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے چار بڑے الہامی مذاہب اس دنیا میں بھیجے. ویسے تو نبی آئے, 313 رسول بھی آئے, لیکن جن چار کتابوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے, اس میں تورات, انجیل, زبور اور قرآن. ان چاروں میں سے سب سے پرانا مذہب کیا تھا؟ یہودیت. تورات اتری تھی. اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اعتبار سے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد, اب ہدایت یا اپنے پیغام کے اعتبار سے پہلے مذہب, یعنی دنیا کے قدیم ترین اولڈیسٹ ریلیجن, جیوئزم یا یہودیت کی بات پیش رکھی. کیونکہ یہاں بھی آپ کو ذرا ایک سوچ دینے کے لیے بتا دوں, تاکہ آپ اسی تناظر سے سنیں گے کہ یہود جو تھے وہ اپنے وقت کی مسلمان قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پیغام کے لیے چنا. یہ جو اوپر بات ہے نا, فَإِمَّيَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى, یہ جو ہدن تھی نا, اس ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہود کو چنا. کتابیں دی, انبیاء کرام آئے, اور ان سے تقاضا کیا تھا کہ اس پیغام کو دنیا میں عام کر دو. تمہیں تو مل گیا ہے, اب تم اپنے تک نہ رکھنا, دوسروں کو دے دو. انہوں نے اس ذمہ داری کو سمجھنے کی بجائے اسی اعزاز پہ پھولنے لگے کہ وہ ہمیں اتنی بڑی درجہ مل گیا, ہمیں یہ ڈگری مل گئی, چلو اسی میں بڑائی کا شکار ہوئے. اب جب ذمہ داری پوری نہ کی تو تاویلات کا شکار ہوئے. اپنا عمل بدلا, دنیا کی محبت میں پڑ گئے, اور ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے اس پیغام کا رخ ہی بدل دیا, کتابیں بدل دیں, اس میں تبدیلیاں کی. یہاں سے لے کے, یعنی یہ رکوع نمبر 5 شروع ہو رہا ہے, رکوع نمبر 15 تک 10 رکوع پورے بنی اسرائیل پہ آئیں گے. اگر آپ یہاں ایک چھوٹا سا کام کر لیں, اپنے پارے میں ایک چھوٹی سی بریکٹ ڈال لیں, بریکٹ کیسی ہوتی ہے, جو ایک طرف کی ہوتی ہے نا, ابتدائی بریکٹ ڈال لیں, انشاءاللہ جہاں یہ ذکر ختم ہوگا وہاں آپ کو دوسری بریکٹ ڈالوں گی. یہ 10 رکوع ہیں یہود کی ہسٹری, وہ خود بھی نہیں وہ باتیں جانتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دی. ہمیں کیوں بتائیں, یہ بھی سوچ رکھیے گا ذہن میں کہ او مسلمانوں, کل تک جو پیغام ان کے ہاتھ میں تھا, جو اعزاز ان کو ملا, جو مشن, جو ذمہ داری ان کی تھی, انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا. جو انہوں نے کیا وہ تم نہ کرنا, جو غلطی ان سے ہو گئی وہ تم سے نہ ہو. آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرماتے ہیں. اے بنی اسرائیل, میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی, اور میرے عہد کو پورا کرو, میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا, اور مجھ ہی سے ڈرو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے, اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو, اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو, اور صرف مجھ ہی سے ڈرو, اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو, اور نہ حق کو چھپاؤ, اور تمہیں تو خود اس کا علم ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اور نمازوں کو قائم کرو اور زکات دو, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون, کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, باوجود اس کے کہ تم کتاب پڑھتے ہو, کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو, یہ بات مشکل ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر. کون ہوتے ہیں ڈر رکھنے والے؟ خاشعین کون ہیں؟ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو یہ تھا ہمارا 5 رکوع. اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ بنی اسرائیل سے خطاب. کون تھے بنی اسرائیل؟ اپنے وقت کی مسلمان قوم. کیا کہا گیا؟ 10 باتوں کا ذکر کیا گیا ان سے. جلدی سے نوٹ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو اپنا عہد جو یاد دلایا, تو وہ عہد میں 10 باتیں تھیں. پہلی کیا تھی؟ اور یہی ہے وہ 10 کمانڈمنٹس جس کو آپ کہیں اور بھی پڑھیں گے زیادہ تفصیل سے. پہلی بات, کتاب پر ایمان لاؤ. نمبر بولے بغیر اگلی بولوں گی, میری آیات کی خرید و فروخت نہ کرو, باطل کو حق کے ساتھ مشکوک نہ بناؤ, جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ, نماز قائم کرو, زکات دو, چھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ, صبر اور نماز سے مدد لو, دوسروں کو نیکی کی تلقین کرو تو خود کو نہ بھولو, اور سب سے آخر میں اپنے رب کی ملاقات اور اس کی طرف جانے کو یاد رکھو. کوئی پوائنٹ چھٹ جائے تو بعد میں آیت میں سے آپ دیکھیں گے, میں بھی وہیں سے دیکھ کے بول رہی ہوں. یہ آخری بات قابل غور ہے, انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یہ ہے وہ چیز جو انسانوں کا راستہ سیدھا کرتی ہے. اپنی موت کا یقین اور رب سے ملاقات کا یقین انسان کو سیدھا کر دیتا ہے. دنیا میں جہاں بھی گناہ ہوتے ہیں وہ اس نقطے سے اپنے آپ کو دور کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بتا کے ہمیں بھی بتا دیا, اور اپنے لیے عمل کی بات اس میں سے ہم کیا لیں گے, کیا میرا ان 10 باتوں پہ ایمان ہے. آپ دیکھیے کہ اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو آج مسلمانوں کے لیے نہ ہو. ایسی ہے نا, پیغام آپ کو ایک ہی لگے گا. اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے دور کے مسلمان لوگ تھے. اپنا احتساب کیسے کریں گے؟ کیا میرا اس کتاب پر ایمان ہے؟ کیا میں اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت میں تو نہیں بیچتی؟ یہ کیسے بیچتے ہیں؟ جھوٹے فتوے, اب ہاں ہاں میں نے پڑھا قرآن, کچھ نہیں ہوتا کر لو بس ٹھیک ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. یعنی آج کے دور کا مسئلہ کیا ہے, وہ لوگ قرآن کو بیچ رہے ہیں جن کا وہ قرآن ہے ہی نہیں. بات سمجھے آپ میری؟ آپ کس چیز کو بیچتے ہیں جو آپ کی ہوتی ہے؟ میری گھڑی ہے تو میں بیچ سکتی ہوں نا, اور اگر گھڑی میری ہوئی, میں نے باندھی تو ہوئی ہے لیکن میں نے اس کی قیمت نہیں دی ہوئی, میں اس کو بیچ سکتی ہوں؟ میری ہے ہی نہیں ابھی, میں آگے دے سکتی ہوں؟ دنیا میں تو لوگ ایسا شاید کر لیں. آج علم کے ساتھ اور دین کے ساتھ یہی مذاق ہے, اس علم کی ابھی قیمت دی نہیں, اس کی قیمت ادا نہیں کی, ابھی اس کا حق ادا نہیں کیا, اور لوگوں کو مفت فتوے پیش کر رہے ہیں. اور وہ لوگ جو چار لفظ پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہر جگہ لوگوں کو فتوے دینے شروع کر دیں, اس سے بچنا ہے. اگلے بھی رکوع میں اسی سے ملتا جلتا خطاب ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اولاد یعقوب, میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی, اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا, اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی سفارش قبول ہوگی, اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا, اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. یہ ہے اس دن کی حقیقت, سارے رشتوں کو بھلا دے گا, نہ کوئی نفس کسی کے کام, نہ سفارش, نہ عدلہ. یہاں یہ بات کیوں لکھی؟ اس لیے کہ یہود میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب عقیدہ آخرت کمزور ہوا, اپنا عمل تو تھا نہیں, اب انہوں نے آخرت کے معاملے کو خوش فہمیوں پہ رکھ لیا, اور تین غلط فہمیاں تھی آخرت کے معاملے میں ان کے بارے دلوں میں, اسی کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اظہار کر دیا. کہتے تھے کوئی آئے گا اور ہمارے کام آ جائے گا, بعض کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہماری سفارش کریں گے کیونکہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں, بعض کہتے کہ ہمارے بزرگ اور بڑے لوگ آئیں گے, دوسرے انبیاء کرام آئیں گے اور وہ سفارش کر دیں گے, اور تیسرا کیا تھا, ولا یؤخذ منها عدل, کہتے تھے ہم گناہ کر رہے ہیں, ہمارے گناہوں کے بدلے اللہ تعالیٰ امیوں کو پکڑ کے آگ میں ڈال دے گا, کفارے کا بدلہ جیسے آج ہے. اللہ تعالیٰ نے خوش فہمی دور کر دی, ولا یؤخذ منها عدل, تمہارے بدلے میں, یہ جس کو کہتے ہیں نا وہ اپنی زبان میں عدلے کا بدلہ, وہ نہیں جائے گا. اور ولا هم ینصرون, کوئی مدد نہ کیے جاؤ گے. آج ہم دیکھیں تو مسلمانوں میں بھی تو یہی باتیں, کہ آج ہمارے اندر ان چاروں میں سے کوئی ایک بات ایسی ہے کہ نہ ہو. آج جب عمل کم ہوتا ہے نا, آپ دیکھیے کہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, ہر بندے کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے, کیا کہ اس کو آخرت کا خوف ہے, مرنا ہے, موت کے بعد کیا ہوگا, ہر بندے کو ہے. اب وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں نا, اچھے کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں نیت سے, ارادے سے, اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ان کے دلوں کو مطمئن کر دیتا ہے, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, پھر ان کو آخرت کا بھی غم نہیں رہتا. اور یقین کریں دنیا میں اپنے حصے کا کام کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت سے بھی بے نیاز کر دے گا. آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ تو نے جو مجھے دینا ہے دے دے, پھر آپ یہ نہیں کہتے اللہ وہ جنت میں بیچ میں دائیں طرف سفید موتی کے اندر جو محل ہے وہ مجھے دینا, یہ کہنے کو دل ہی نہیں کرتا. آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے وہ تمہاری کاؤچ, وہ جو پرانا جو نرم صوفہ ہے اس کے اوپر بیٹھنا ہے, آپ کہتے ہیں تم نے جہاں بٹھانا ہے بیٹھ جاؤں گی. اصل بات یہ کہ آپ اپنا مقام پیدا کر لیں. جب آپ کو پتہ چلتا ہے نا میں کسی کے گھر جا رہی ہوں تو اس کو میرے آنے کی بڑی خوشی ہے, اور مجھے پتہ ہے اس نے اپنے گھر کا بہترین کمرہ میرے لیے رکھا ہوگا, بہترین کھانے پکائے ہوں گے, آپ کو فکر نہیں ہوتی. اسی طرح وہ لوگ جو دنیا میں اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں نا, ان کو زیادہ فکر نہیں ہے. اصل فکر کس بات کی کرنی ہے کہ رب کی نظر میں میرا مقام کیا ہے. اچھا اب یہ بات تو میں نے بڑی مشکل کہہ دی, یہ کیسے پتا چلے کہ رب کی نظر میں میرا مقام کیا ہے؟ تو اس کا جواب بھی لکھ لیجئے, رب کی نظر میں میرا وہی مقام ہے جو میری نظر میں رب کا مقام ہے, اس کے حکم کا, اس کے دین کا, اس کی کتاب کا, اس کی بات کا. جو آج یہاں کریں گے کل وہ وہاں بھریں گے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی, اور جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے, جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے, اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد پچھڑا پوچھنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ کیوں معاف کر دیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کے واقعات بیان کرنے کے بیچ میں خوبصورت نقطہ ہے، اس کو نوٹ کیجئے، کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، شکر کیا ہے؟ اور اچھے کام کرو۔ بعض دفعہ انسان سے زندگی میں بہت بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر ایک گلٹ ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، بلکہ میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ جو ڈپریشن ہے نا، یہ اصل میں اگر آپ دینی اصطلاح میں پوچھیں تو یہ گناہوں کا بوجھ ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں نا، تو وہ ہمارے دل پہ کالے نقطے بڑھتے بڑھتے پھر دل بند ہونے لگتا ہے، پھر کلاٹ آنے لگتا ہے، پھر بائی پاس سرجری ہوتی ہے۔ یہ سچ باتیں ہیں، یہ ہمارے دلوں پہ بوجھ پڑتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ اللہ کے حکموں کے مطابق حت الوسع طور پہ جی کے دیکھیے، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو بڑے بڑے ڈاکٹرز کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے۔ لیکن جب ہم گناہوں میں دل کو بھرا لیتے ہیں نا، تو پھر اس کا بدلہ دنیا میں پورا ہوتا ہے۔ جتنا گندا یہاں ہوں گے، اتنے ہی صاف ہونے میں ٹائم لگے گا۔ جو گندا کم ہوتا ہے، اس کو تھوڑے میں ہی صاف ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اب یہاں اللہ تعالیٰ نے توبہ کے بعد کہا کہ تم شکر کرو۔ یہاں تشکرن کا مطلب کیا ہے؟ کہ نیک عمل کرو، کیونکہ شکر کا بہترین درجہ کیا ہے؟ تین طرح سے شکر ہوتا ہے۔ پہلا شکر ہوتا ہے دل سے، دل میں احساس پیدا کرنا کہ کسی نے مجھے وہ نعمت دی ہے، یعنی مونم، مونم کہتے ہیں جس نے نعمت دی۔ نعمت دینے والے کے لیے دل میں اچھے جذبات ہونا۔ پھر شکر کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ شکر باللسان، زبان پہ اس کا ذکر کیا جائے۔ آج ہم لوگوں سے فائدہ بھی لے لیتے ہیں اور بعد میں ان کی برائیاں کرتے پھرتے ہیں، بلکہ جن سے زیادہ فائدہ لیتے ہیں ان کی زیادہ برائیاں کرتے ہیں۔ جو لوگوں کو زیادہ خیر دینا چاہتے ہیں، ان کے پیچھے زیادہ ہاتھ دھو کے پڑتے ہیں، یہ ناشکری کے رویے ہیں۔ تو زبان پہ بھی اظہار ہو، کسی سے خیر ملے اس کا ذکر کیجیے، اس کا تذکرہ کیجیے کہ یہ خیر مجھے فلاں سے ملی۔ اور تیسرا درجہ پہ شکر کا کیا ہوتا ہے؟ شکر بالجوارح، وہ کام کرنا جس سے نعمت دینے والا خوش ہو جائے۔ تو یہاں یہ تیسرا درجہ مراد ہے کہ تمہاری توبہ قبول کیوں کی، کہ اب ایک نئی زندگی شروع کرو، اس گناہوں سے ہٹی ہوئی اور نیکیوں والی۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا کیے۔ اس آیت نے کیا بتایا؟ اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے۔ اگر آپ کل سے کچھ ہائی لائٹر اپنے پاس رکھیں، کچھ آیتوں کو میں ہائی لائٹ کروایا کروں گی، جو آیتیں تدبر سے الگ ہوں گی، لیکن یہ واقعی آپ کے بہت سارے کانسیپٹ درست کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ کتاب کیوں ملتی ہے؟ چومنے کے لیے، چاٹنے کے لیے، قسمیں کھانے کے لیے، شادیوں میں سر کے اوپر سے گزارنے کے لیے، تعویذ بنا کے لٹکانے کے لیے نہیں۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہدایت کے ملی ملتی ہے، ایک گائیڈ بک ہوتی ہے۔ تو کتاب کا اصل فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ اس سے رہنمائی لی جائے، جو اس وقت آپ لوگ لے رہے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ کچھ لوگوں کو بڑا مشکل ہو رہا ہوگا، لیکن میں نے وہ بات پھر کہوں گی، جو مل جاتا ہے اس کو لے لیں، جو نہیں ملا اس کو 5 سیکنڈ سے زیادہ ٹائم نہ دیں۔ جو میں بولتی ہوں نا، میرے ساتھ ساتھ چلیں، نہیں لکھ پا رہے وہ جگہ خالی چھوڑ دیں، بعد میں آپ دیکھیے گا اس کو خود بخود قرآن سامنے رکھیں گے، وہ سب اسی میں سے ملے گا۔ لیکن ذہن کو پریشان نہیں کرنا، اتنی باتوں میں اگر ایک بات کی ہدایت لے جائیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پھر آگے ایک اور واقعہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے رکوع میں کئی سالوں کی ہسٹری ہے، یعنی بظاہر ایک رکوع ہے لیکن صدیوں پہ محیط کہانی ہے، مختلف واقعات ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ اکٹھے بیان کر رہا ہے، دیکھو یہ بھی تو دیکھو، تم یہ بھی دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، تم نے کیا کچھ اللہ کی نافرمانیاں نہ کی۔ تو اسی میں ایک واقعہ ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے. اور تم وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے. جس گستاحی کی سزا پر تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا. یہ آیت بھی ہائی لائٹ کرنے کے قابل ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کو موت کے منہ سے بچا لیتا ہے. کیوں؟ لعلکم تشکرون. اب وہ نیکیاں کر لو جو پچھلی زندگی میں چھوڑی ہوئی تھی، بھولے ہوئے تھے. بعض دفعہ انسان کو اسی چیزوں میں رب یاد آتا ہے. ہم اپنے بارے میں سوچیں، کیا میری زندگی میں کبھی ایسا موقع تو نہیں آیا کہ میں موت کے منہ سے بچی ہوں؟ اس وقت سے لے کے آج تک کے اپنے اعمال پہ غور کیجیے. اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتار کر اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اپنی جانوں پہ ظلم کیسے ہوتا ہے؟ گناہ کے ساتھ. اگر آپ بریکٹ میں لکھ لینا گناہ کر کے، ہر گناہ اپنے اوپر ظلم ہے. اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حتتن کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. پھر ان ظالموں نے اس بات کو بھی جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا. ہم نے ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا. تو یہاں پہ چھٹا رکوع ختم ہوتا ہے. اس کا عنوان کیا ہے؟ یاد کرو وہ وقت. آپ نے دیکھا دو دفعہ اذکروا یعنی ذکر کا لفظ آیا. بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ ان کی ماضی کی باتیں بتاتے ہیں ان کو تاکہ وہ اس کو یاد کر کے اپنی عمل لیں. اس سے ایک بہت بڑا درس ملتا ہے ہمیں اپنی عملی زندگی میں، وہ کیا؟ کہ اپنے ماضی پہ غور کر کے مستقبل کے لیے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. پورے رکوع کا خلاصہ وہی ہے. تین چیزیں ہم نے اس میں دیکھیں. اول حصے میں قیامت کے دن کا ذکر تھا. چار باتیں تھیں اس میں. پہلی بات کیا تھی؟ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، سفارش قبول نہ کی جائے گی، فدیہ لے کر کوئی چھوڑا نہ جائے گا، اور مجرموں کو کہیں سے مدد نہ ملے گی. پھر رکوع کے ہم نے دوسرے حصے میں انعامات کا ذکر پڑھا، جو نو انعامات بنی اسرائیل پہ ہوئے تھے. جلدی سے لکھ لیجئے، ایک ایک لفظ لکھیں گے تو پورا خلاصہ سامنے آ جائے گا. فرعونیوں کی غلامی سے نجات، سمندر کو پھاڑنا اور راستہ دینا، فرعونیوں کو غرق کرنا، بچھڑے کی پرستش کے باوجود معافی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات کا دیا جانا. چھٹا انعام کیا تھا؟ کوہ طور پر بجلی سے جل جانے کے بعد دوبارہ زندگی مل گئی. اگلا، صحرا میں بادلوں کا سایہ، من و سلوہ، اور پھر زمین سے پیداوار کا ملنا. ان نو انعامات کے جواب میں بنی اسرائیل کا رویہ کیا تھا؟ نافرمانیاں. تین نافرمانیوں کا ذکر ہے اس رکوع میں. پہلی، بچھڑے کو معبود بنایا. دوسری، اللہ تعالی کو اعلانیہ دیکھنے کا مطالبہ کیا. اور تیسری، اللہ تعالی کی بات حتتن کو خنتتن میں بدل دیا. ہم کیا کریں؟ میرے لیے عمل کی بات کیا ہے؟ بلکہ ہم کی بجائے میں لکھا کریں. جب ہم کہتے ہیں نا تو پھر ہم کہتے ہیں وہ ہم، لیکن میں. ہاں، وہ لوگ جو گروپس میں سن رہے ہیں وہ بعد میں آپس میں انہی نقطوں پہ ڈسکشن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ واقعی ہم نے کیا سیکھا اس میں سے. ہمارے لیے اس میں ایک بات ہے، اور وہ کیا؟ کہ اپنے آبا و اجداد کے رواج کو دین نہیں سمجھنا. بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہی تھا باپ دادا کے طور طریقوں پہ کو ہی دین سمجھ چکے تھے. اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سچا دین رکھا ہے اس کو سامنے رکھیں تو بہت ساری چیزیں اس میں ان رسم و رواج کے خلاف بھی ہوتی ہیں جو صدیوں سے ہمارے ساتھ چلتی ہیں. اگلے رکوع پہ چلیے, چھوٹا سا رکوع ہے لیکن اس میں بھی کچھ باتیں اور مزید انعامات. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے پانی مانگا اور ہم تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے, اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا, اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم میں سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا, اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ ککڑی گیہوں مسور اور پیاز دے. آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو, اچھا شہر میں جاؤ وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی, ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے. یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے, اور یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے. تو اس رکوع کا عنوان کیا رکھیں گے؟ کچھ مزید انعامات. کیا تھے اس آیت میں؟ آپ دیکھیے دو انعامات کا ذکر ہے, 12 چشموں کا عطا کرنا, اور نمبر 2 زمین سے سبزی اور ککڑی وغیرہ کا نکلنا, یعنی ان کی منہ مانگی چیزیں تھیں اس کا ذکر کیا گیا. بنی اسرائیل کا رویہ, اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ یہ سب کچھ ملنے کے بعد انہوں نے نافرمانی کی, تو 3 قسم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی. کیسے؟ ذلت اور خواری ان پہ مسلط کی, پستی اور بدخالی ہوئی, اور اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے. 4 باتیں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے سامنے رکھی کہ جن کی وجہ سے ان پہ یہ عذاب آئے وہ کون سی تھی؟ اللہ کی آیتوں کا انکار, پیغمبروں کا ناحق قتل, مسلسل نافرمانیاں, اور شریعت کی حدود سے نکل جانا. ہم نے اس رکوع کو سننے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنا جائزہ لینا ہے. کیسے؟ کیا میں اعلی چیز کو ادنا سے تو نہیں بدلتی؟ اس میں اگر آپ ہائی لائٹ کر سکیں تو آیت کا یہ حصہ کر لیجئے, آپ کو اپنی دعاؤں کے مانگنے وقت بہت فائدہ دے گا. قال اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر, اس حصے کو ہائی لائٹ کر لیں. میں جب بھی کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں نا, میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کہیں میں کوئی ایسی چیز تو نہ مانگ لوں کہ کل قیامت کے دن تو کہہ دے یہ تو نے خود ہی تو مانگی تھی. اور اگر آپ غور کریں اس حصے پہ, کوئی عملی مثال سوچی اپنے ذہن میں اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کو مانگنے والی, کچھ ذہن میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ کیا آپ کہہ رہی ہیں تو میں بیان کر دیتی ہوں سب کے سامنے. جی بہت اچھی مثال انہوں نے دی. یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بڑے بڑے گھر تو لے لیتے ہیں اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر وقت کی پریشانی, قسطوں کا دینا, اور پھر آگے کی باتیں وہ تو اور وہ تو بعد میں دیکھیں گے. اس دنیا میں بھی وہ گھر خوشی نہیں دیتے. جی اور کوئی مثال دیجئے مجھے اس بارے میں آپ لوگوں میں سے, اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کو لینے کی. جی آپ تنویر جی, یعنی انہوں نے کہا کہ بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم یہاں لاتے ہیں اور وہ بچے بےچارے ہمارے بھی نہیں رہتے. آپ دیکھیے, مجھے تو یہ لگتا ہے ایک ایک قدم پہ اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کے سودے ہو رہے ہیں. اس دنیا دنی کے سودے کرتے ہیں دین کو چھوڑ کے. دین کی دعوت آتی ہے ہم کہتے ہیں ہماری جاب ہے, دین کی دعوت آتی ہے ہمیں سونا ہے, دین کا کام کر لو ہمیں دنیا کا کرنا ہے, دین کو مال کی ضرورت ہے ہم کہتے ہیں ہمارے مال کو دنیا کو ضرورت ہے. ایک ایک لمحے میں اعلیٰ کو چھوڑ کے اتنا کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ دے گا کہ دیکھ لو تم نے جو مانگا تھا وہ تمہارے لیے مل گیا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. اور اس میں ایک اور بہت ہی خوبصورت چیز تھی جو ہمارے سامنے اس رکوع سے ہم نے سیکھی, تنظیم کار. पहला ही हिस्सा जो था तंजीम कार क्या होता है, कामों को बांट लेना, हर बंदा अपने हिस्से का काम करेगा तो हर एक को उसका हक मिलेगा। 12 चश्मे क्यों फूटे, क्योंकि 12 गिरोह थे। आप किसी कमरे में 20 लोगों को बुला लें और 10 कुर्सियां रख दें तो वो हंगामा बन जाएगा। जिंदगी के अंदर ये असूल बना लीजिए कि जितनी आपकी तैयारी है उतने ही काम कीजिए, जहां तक आगे बात बढ़ती है, या कम से कम जो असबाब है उनको उसकी जरूरत के मुताबिक रखिए, तो ये चीज फायदा देगी।